الصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 151 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے بعض توہمات زیر بحث تھے جن کے تحت مشرکین عرب بھی اور یہود بھی اللہ کی حلال کردہ بعض چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہے تھے. ان کی تردید کر کے صحیح نقطہ نظر کو واضح کیا گیا، اور پھر ایک نہایت خوبصورت گریز اختیار کر کے یہ کہا گیا کہ یہ جن توہمات میں تم الجھے ہوئے ہو انہیں ایک طرف رکھو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حرام کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ہم بھی بعض اوقات اختیار کرتے ہیں کہ لوگ جب کچھ رسوم میں الجھ جائیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ درست صحیح، یا ان میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں گے، لیکن اصل حرمتوں پر توجہ دو. اور اصل حرمتیں ظاہر ہے کہ اخلاقی ہوتی ہیں، چنانچہ ان کو گنوانا شروع کیا ہے. اس میں ہم شرک پر گفتگو کر چکے، یعنی پہلی بات یہ کہی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم متعین طور پر شرک کی تعریف کریں، یعنی قرآن مجید کا یا الہامی صحیفوں کا اسلوب تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اس میں چیزیں اپنے اطلاقی انداز میں بیان کر دی جاتی ہیں. یہی طریقہ عامۃ الناس کو دین سمجھانے کا بھی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر استقراء کے اصول پر قاعدے ضابطے بنائے جاتے ہیں. یہی اصل میں دین کا علم ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے ایک عالم کی حیثیت سے یہ کام کیا ہے، اور اس کی بڑی اچھی نظیریں آپ کی سیرت میں ملتی ہیں. یعنی ایک تو آپ کی حیثیت نبوی ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہمیں بتاتے ہیں یا ہم تک پہنچاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ دین کے سب سے بڑے عالم بھی آپ ہی ہیں، اور آپ کا علم اور عام علماء کا علم اس لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق رکھتا ہے کہ ہم خطا کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، وہ بے خطا علم ہے. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ ایک بڑا قیمتی علم ہے، اور اس میں ان سب چیزوں کے شواہد آپ کو ملتے ہیں. جب آپ حدیث کے ذخیرے پر تفصیلی نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کلام کے بعض اوقات مضمرات کو واضح کرتے ہیں، کس طرح سے بعض اوقات کسی چیز کی تفریعات یعنی فروع کو متعین کرتے ہیں، کس طرح سے بعض اوقات حکم کو کسی خاص صورتحال پر اطلاق کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ہاں بھی ہوتی ہیں، اور ایسے ہی بعض موقعوں کے اوپر آپ کسی چیز کے جامع اور معنی پہلوؤں کو کسی ایک جملے میں سمیٹ دیتے ہیں، جس کے بارے میں یہ فرمایا بھی کہ اتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی خاص صلاحیت دی گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس روایت کو سامنے رکھ کر ہم یہ بتائیں کہ شرک کیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا اور اس کو محض اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ کہ شرک آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے قانون کے مطابق، اس کی حکمت کے مطابق عفو درگزر کے بڑے مواقع ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر جانتے بوجھتے شرک کرتا رہا اور پھر بارگاہ میں کھڑا ہو کے وہاں یہ درخواست کرے کہ مجھے معاف کر دیا جائے تو یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. تو اس میں یہ جاننا چاہیے، سادہ لفظوں میں سب سے پہلے ہمیں اس کلمے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں سکھایا گیا اور قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ مانا جائے. پھر اس کی قرآن آگے تفصیل کرتا ہے. تو اس سب کو سامنے رکھ کر سورہ اخلاص کو اور دوسرے مقامات پر جو چیزیں واضح کی گئی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے سمجھا جائے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یعنی کوئی رشتہ ذاتی قائم کر دیا جائے، جس کو قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ لم یلد و لم یولد، یعنی وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس نے جنا ہے نہ جنا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں دونوں طرف کی نفی ہے کہ نہ اس سے پیچھے کوئی ہستی ہے کہ وہ مدر کوئین ہے، جنم دے کے چلی گئی ہے، اب کائنات کا نظم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور نہ کوئی بیٹا ہے آگے۔ تو یہ تو ایک اطلاقی مثال ہوئی، اس کو جب آپ قاعدے میں ڈھالیں گے تو اسی طرح کہیں گے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، اس کائنات کے پروردگار سے، جو چیز ہمارے تعلق سے صادر ہوتی ہے وہ خلق ہے اور تدبیر امور ہے، یعنی دو ہی چیزیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو یا تو یہ ہے کہ ایک خلق کا عمل ہوا ہے، میں بنا دیا گیا، آپ بنا دیے گئے، دوسری زندہ مخلوقات بنا دی گئی، جمادات بنا دیے گئے، پہاڑ بنا دیے گئے، سمندر بنا دیے گئے، کہکشانیں بنا دی گئیں، سیارے ستارے بنا دیے گئے، تو خلق کا عمل۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تدبیر امور، یعنی یہ جو خلق کا عمل ہوا ہے یہ کسی ڈھیر پر تو نہیں ہوا، ایک ایک چیز معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے کنٹرول کی جا رہی ہے، اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، اس کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، وہ کسی کی گرفت میں ہے سب کچھ۔ جیسے آپ کسی کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے اپنے سارے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بدی حقیقت ہے۔ یعنی اس میں بحث فلسفے کی سطح پر یہ ہوتی ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ قوانین فطرت ہے؟ وہ یہ پوری کائنات آپ سے آپ ہے؟ وہ اس کے پیچھے کوئی ماورا ہستی ہے؟ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بدی حقیقت ہے کہ یہ عالم ایک مخلوق ہے، یعنی بنا ہوا ہے، اس کے بننے کا عمل کو ہر لحظہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ہر وقت۔ یہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں ماضی کے آثار کو دریافت کرنے بعد میں جائیں، آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی یوں نہیں ہوتا کہ آپ کے وجود سے کوئی چیز پھوٹ نکلتی ہے کہ اس کو آپ کسی ارتقائی عمل کے حوالے کر کے فارغ ہو جائیں، نہیں، آپ خام مال اپنے اندر ڈالتے ہیں، جس طریقے سے کسی فیکٹری میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اس خام مال سے وہ قطرہ آب اور وہ بیضہ بنتا ہے آپ کے سامنے، یعنی ماضی کا بنا ہوا نہیں ملتا، بنتا ہے، اس کے بعد وہ مختلف مراحل سے آپ کے سامنے گزرتا ہے اور جیتے جاگتے بچے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ خلق کا عمل ہے جو ہو رہا ہے، یعنی اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، بدی ہی عمل ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ انسان ذرہ برابر بھی تامل سے کام لے تو وہ اس حقیقت تک فوراً پہنچ جاتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں۔ بحث یہ بنانے والا کون ہے، یعنی اگر کوئی کہتا آپ سے آپ بن رہے ہیں تو وہ بھی کسی قانون کو خالق مانے گا نا، مخلوق ہونے میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ تدبیر امور، یعنی یہ کام ایسے تو نہیں ہو سکتا، اس میں شعور پیدا کیا جا رہا ہے، حیات پیدا کی جا رہی ہے، باہمی تعامل وجود میں آ رہا ہے، معنویت کے ساتھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو رہی ہیں، ایک ایک چیز اتنے نازک ریاضیاتی عمل کے ساتھ بندھی ہوئی ہے کہ اگر اس کا رشتہ ذرا سا ڈھیلا کر دیا جائے تو سب کچھ درم برم ہو جائے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ کیا ہے؟ تدبیر امور۔ تو نہ خلق میں کسی کو ساجی مانا جائے گا نہ تدبیر امور میں، یہ جامع اور معنی تعریف ہے اس کی۔ اس کے بعد میں نے اطلاق کر کے بتایا تھا کہ وہ بڑے بڑے معاملات کیا ہیں۔ معاف کیجیے، جن سے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے، یہ شرک کی مثالیں ہیں، اس میں عیسائیوں یا مسیحیوں اور مشرکین نے جو عقائد پیدا کیے ان کا حوالہ دیا گیا، اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں خاص مشرکانہ مباحث اس وقت بھی زیر بحث رہتے ہیں، جو ہندوؤں کے ہاں خاص طور پر یا اور بعض اقوام کے ہاں، ان کے بعض حوالے دیے گئے۔ اسی طرح سے اس سے ذرا نیچے کی سطح پہ آ کے ارواح خبیصہ، نجوم و کواکب اور شیاطین کے تصرفات پر بات ہوتی ہے۔ یہ کون سا دائرہ ہے؟ یہ تدبیر امور کا دائرہ ہے، ان کو خلق میں کوئی آدمی شریک نہیں مانتا، تدبیر امور میں مانا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس سطح پر آ کر شرک بن جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ العزیز جب شرک کو میزان میں پڑھیں گے تو وہاں کریں گے. یہاں صرف ایک اجمالی سا تصور دینا مقصود تھا. تو اس طرح کا کوئی کام کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہے تو اس میں بہت متنبع رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ اے پیغمبر انہیں بتاؤ, ان کو پڑھ کر سناؤ کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا حرام کی ہے؟ شرک کو حرام کیا ہے. تو شرک کا واضح تصور, یعنی کسی درجے میں بھی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ہستی ذات باری سے صادر ہوئی ہے یا فلاں ہستی سے ذات باری کا صدور ہوا ہے, تو بس یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگل کے پھینک دینا چاہیے. اسی طرح اگر ادنا درجے میں بھی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ خلق کے عمل میں فلاں شریک ہو گیا ہے, تو یہ قابل التفات چیز ہی نہیں ہے. ایسے ہی معاملہ تدبیر امور کا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ پہلے کی بھی واضح مثالیں موجود ہیں اور دوسرے کی بھی, لیکن زیادہ تر معاملہ اس صورت میں ہوتا ہے تدبیر امور میں. یہ جو مسلمان قوموں میں آپ دیکھتے ہیں تو زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں, ارواح خبیصہ ہیں, نجوم و کواکب ہیں. ایسے ہی پھر داتا غریب نواز, کتب ابدال, وہ پھر تدبیر امور میں شریک کیے جاتے ہیں. آپ اگر ان تمام ہستیوں کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کے جلیل القدر ائمہ کی بعض چیزیں دیکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ صورتحال یہ نہیں ہے کسی کو خلق میں شریک کیا جا رہا ہے. ذات کا معاملہ بھی ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوا, لیکن تدبیر امور میں سب چیزیں چل رہی ہیں. یعنی کائنات کے کھونٹے ان لوگوں نے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں, باندھے ہوئے ہیں, اور یہ اس کے لحاظ سے چل رہے ہیں. تو یہ شرک کا معاملہ جو ہے یہ عام طور پر جب واضح, یعنی واضح ہونے کا عمل بھی صدیوں میں ہوا ہے, ذات میں شریک ہو گئے, خلق میں بھی شریک کی مثالیں مل گئیں, لیکن آہستہ آہستہ اس لغویت پر انسان متنبع ہوتا چلا گیا ہے. تو دو پیغمبر جو آخری پیغمبر ہیں, سیدنا مسیح علیہ السلام اور آپ کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے دنیا میں توحید کا انقلاب برپا کیا ہے. دو چیزیں جو ہیں ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے, یعنی ان دونوں نے مل کے پوری دنیا میں توحید پہ انقلاب برپا کر دیا, انہوں نے بھی. اور بدقسمتی ادھر کیا ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد خود ان کو ذات خداوندی میں سے قرار دے دیا گیا. ادھر ہمارے ہاں یہ تو نہیں ہوا, یعنی اگر ہوا بھی تو بہت چھوٹے پیمانے پر بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہہ دیں, لیکن بحثیت مجموعی مسلمان امت نے اس سے اعراض کیے رکھا ہے. ہمارے ہاں زیادہ معاملہ وہ ہوا ہے, یعنی بعض ہستیوں کو تدبیر امور میں شریک کر دینے کا. تو یہ تو ایک تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کا شرک چونکہ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے, اس وجہ سے اس پر بہت متنبع ہر مسلمان رہے, اور کسی درجے میں بھی اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے کسی تاویل سے بھی, اس لیے کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے یا گروہ کی تعبیر سے نہیں ہے. اس میں میں نے ہمیشہ توجہ دلائی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں, ایک شرک اور توحید کا معاملہ, ایک آخرت کی جواب دہی کا معاملہ. یہ چونکہ دین کی بنیاد ہے, یعنی اسی پر کھڑی ہے ساری پیغمبروں کی دعوت. اور آخرت کی جواب دہی کی بنیاد کیا ہے؟ عمل صالح, ایمان اور عمل صالح. آپ اس میں قرآن مجید کو فال کے طریقے پر کھولیں گے وہ واضح کرے گا بات. سادہ ترجمہ پڑھتے چلے جائیے, اس کے لیے کسی عالم کی مدد کے بغیر قرآن مجید کو پڑھیے, آپ یہ دیکھیں گے کہ بالکل واضح ہو جائے گا. تو یہ سب سے بنیادی سب سے پہلی چیز ہے. وہ فرمایا کہ یہ کیا حرام حلال کی بحثیں کر رہے ہو, سب سے پہلے یہ سنو یہ شرک حرام ہے. اس کے بعد وہ بالوالدین احسانا,
یعنی تدبیر امور میں شاید وہاں سے لیتے ہیں کہ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ تفویض کی ہیں, تو اسی طرح ہم بھی اس میں شامل ہوئے.
اس بات کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ فرشتے کسی درجے میں بھی نہ خلق میں شریک ہیں نہ تدبیر امور میں ساجی ہیں. ان کو جو ذمہ داری اللہ پروردگار عالم کی طرف سے دی جاتی ہے, جس طرح ہم بندے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی خدمت بجا لاتے ہیں, وہ یہ بجا لاتے ہیں. ان کا اس سے کوئی آگے جگہ ہی نہیں ہے. اور تھوڑا توقف کیجئے, ہم میزان کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس میں سنن الہیہ کے بعد فرشتوں پر ایمان زیر بحث ہے، اس میں یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ تو خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ چنانچہ دوسرا حکم یہی بیان ہوا ہے، یہ اگرچہ ما حرم ربہم ہی کے تحت ہے، یہ البیان کا نوٹ ہے، لیکن قرآن نے اس کے لیے منفی کے بجائے مثبت اسلوب اختیار کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے جو اسالیب ہیں، بات کیسے کرتا ہے، اس کو بہت دقت نظر سے سمجھنا چاہیے۔ یعنی کس طریقے سے بعض اوقات ایک مثبت بات کہہ دی جاتی ہے اور اس سے مقصود اس کے دوسرے پہلو کو نمایاں کرنا ہوتا ہے جو منفی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب حرمہ کے تحت ہے، آؤ بتائیں کہ تیرے رب نے حرام کیا کیا ہے۔ تو اس میں اب طریقہ کیا اختیار کیا ہے، ایک چیز منفی بیان کی ہے، اس پر عطف ایک مثبت چیز کو کر دیا ہے، تو آپ اس کے دوسرے پہلو کو مراد لے لیں گے۔ اس پر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، یہ کیونکہ اسالیب کا معاملہ بڑا نازک ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہم جب یہ جبر قدر کی بحث کرتے ہیں، خیر و شر کی بحث کرتے ہیں، تو اس میں بھی اصلی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے خاص اسالیب وہ کیسے عام کو خاص میں بدل دیتا ہے، کس طرح ایک قید عائد کر دیتا ہے، کیسے چیز کی تجرید کر کے بیان کر دیتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا حوالہ دے کے اس سے استدلال کر دیتا ہے، اس کو بہت تدبر سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایک اسلوب زیر بحث آ گیا ہے کہ پیچھے تو تھا حرام، تو والدین سے احسان کرو تو حرام نہیں ہے نا، تو مثبت بات ہے، تو یہ کیا اسلوب ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں، زیر بحث آیات میں اسلوب کی یہ ندرت قابل لحاظ ہے کہ بعض باتیں منفی پہلو سے بیان ہوئی ہیں، یعنی نہ کرو، حرام ہے، ممنوع ہے، یہ منفی طریقہ ہے، نگیٹو طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا، بعض مثبت پہلو سے، یعنی یہ ساری جتنی باتیں آگے بیان ہوں گی تو ان میں آپ یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے، مثلا شرک، قتل اولاد یعنی اپنے بچوں کو مار دینا، فحشاء، قتل نفس، کسی انسان کی جان لے لینا، اور اکل مال یتیم، مال یتیم کا کھا لینا کا ذکر تو منفی پہلو سے ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کیا طریقہ اختیار کیا ہے، شرک نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، فحشاء کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو نہ مارو، کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ منفی اسلوب ہے نا، تو یہ تو حرام کے تحت ٹھیک ہو گیا، یعنی میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں حرام کی ہیں، یہ ٹھیک ہوا۔ اور والدین کے ساتھ احسان، اب ظاہر ہے کہ والدین کے احسان تو ایک مثبت چیز ہے، یہ کرو، ایفائے کیل، ایفائے کیل یعنی وزن پورا کرو، ناپ تول میں کمی، اسی طرح سے ایفائے کیل و میزان، قول و عمل میں اہتمام عدل، یعنی عدل انصاف کا طریقہ اختیار کرو، مثبت بات ہے نا، یہ منفی نہیں ہے، اور ایفائے عہد الہی، اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو وفا کرو، یہ سب مثبت چیزیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر مثبت اسلوب سے ہے، یعنی قرآن مجید نے یہاں جو چیزیں اکٹھی کی ہیں ان میں سے کچھ منفی اسلوب میں کہی ہیں، کچھ مثبت اسلوب میں کہی ہیں، لیکن تالیف جملہ کے لحاظ سے سب حرمہ کے تحت ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس پر وہ گفتگو کر رہے ہیں، بین ہی یہی اسلوب، یعنی یہی جو طریقہ یہاں اختیار کیا ہے، بین ہی یہی اسلوب، بین ہی انہی امور کے بیان میں، بنی اسرائیل کی آیات 22 سے 38 میں، بنی اسرائیل کی آیات کو میں نے میزان میں اخلاقیات کے احکام اشرا کے طور پر بیان کیا، یہ ظاہر ہے کہ ایک جگہ نہیں بیان ہوئے، سورہ نساء میں بھی بیان ہوئے ہیں، یہ یہاں بھی بیان ہو رہے ہیں سورہ انعام میں بھی، بعض اور جگہوں پر بھی اس کے بعض اجزاء بیان ہوئے ہیں۔ تو جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاں سب سے زیادہ جامعیت ہوتی ہے اور وہ موقع کے لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید بعض جگہوں کے اوپر اجمال کا طریقہ اختیار کرے گا، بعض جگہوں کے اوپر اطلاقی چیزوں کو چھوڑ دے گا، تو یہ مختلف اسالیب ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس کو وہاں سے لیا ہے، یہاں بھی وہی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی کا استنباط ایک بدیہی چیز ہے، یعنی یہ چونکہ ایک بڑی آبویس سی چیز ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو یا اللہ کو ایک مانو، تو اس کا منفی پہلو آپ سے آپ سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ ایک بدیہی چیز ہوتی ہے، آبویس چیز ہوتی ہے، یعنی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بات کو آپ بعض اوقات مثبت طریقے سے بیان کرتے ہیں لیکن اس کے منفی پہلو سے روکنا مقصود ہوتا ہے، اور منفی پہلو سے بیان کرتے ہیں تو اس کا اگر کوئی مثبت پہلو ہے تو اس کی تاکید پیش نظر ہوتی ہے. تو یہ زبان کے مختلف اسالیب ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں. جب ایک شے کا اس باطنی انداز میں حکم ہے تو اس کے لازمی معنی یہ ہیں کہ جو چیز اس کی ضد ہے اس کی لازماً ممانعت ہے. یعنی جب آپ نے پازیٹیولی کسی چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے تو اگر اس کی کوئی چیز ضد ہے، اس کے مخالف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس سے رکنا چاہیے. الا حاضل قیاس، ایک چیز کی ممانعت ہے تو اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ اس کا مقابل پہلو مطلوب ہے. ایک چیز سے روکا گیا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کے مقابل میں کیا بات ہے، تو وہ چیز چاہی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں چونکہ ادب کا ایک بہترین شہ پارہ ہے، اس طریقے سے بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کو پھر نکالنا پڑتا ہے اور نکال کے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. الا حاضل قیاس، اگر والدین کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے، اس سے پہلے ہے کہ یعنی اگر شرک کی نہیں ہے تو توحید مطلوب ہے. شرک سے روکا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثبت چیز چاہیے. آپ شرک نہ کریں تو مطلب ہے اللہ کو ایک مانیں، تنہا اسی کو مانیں، اسی کو اپنا معبود سمجھیں، اسی کو خالق مانیں، اسی کو بادشاہ مانیں، تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. یعنی اگر شرک کی نہیں ہے تو توحید مطلوب ہے. شرک سے روکا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید چاہی گئی ہے، وہ اختیار کرنی چاہیے. الا حاضل قیاس، اگر والدین کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے تو ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی حرام ہے. کہا ہے نا کہ حسن سلوک کرو، تو ہر عاقل یہ اس کے بعد سمجھے گا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے پھر کہ اب والدین کے ساتھ آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں. حسن سلوک کے منافی ہے یہ بات، اس کا ضد ہے، اس کے مقابل ہے، تو اس کو بیان کرنے کی الفاظ میں ضرورت نہیں ہے. اس اسلوب کی روشنی میں وہ تمام باتیں جو بیان تو ہوئی ہیں اس بات کے الفاظ میں، جیسے والدین سے حسن سلوک کرو، پورا تولو، یہ اس بات کا اسلوب ہے، یہ پازیٹیو اسلوب ہے، اس بات کے اسلوب میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ہیں ظاہری تالیف کلام کے اعتبار سے حرائمہ کے تحت. یعنی منفی پہلو کو سامنے رکھا جائے گا تو یہ حرمہ کے تحت چلی جائے گی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے اس میں آپ محض نحو کے منطقی قواعد کا منطقی طریقے سے اطلاق کر کے نہیں سمجھ سکتے اس کو. ایک فعل استعمال کیا ہے اور آگے کی چیزیں اس طرح بیان کی ہیں کہ آپ خود اس کے ضد پہلوؤں کو سمجھتے چلے جائیں اور اس کے لحاظ سے اطلاق کرتے چلے جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتی ہیں. تو حرمہ کے تحت لا کر بتا دیا کہ آگے جتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کا منفی پہلو بھی مطلوب ہے، کہ تمہیں اس کے قریب نہیں جانا. اس اسلوب کی روشنی میں وہ تمام باتیں جو بیان تو ہوئی ہیں اس بات کے الفاظ میں، لیکن ہیں ظاہری تالیف کلام کے اعتبار سے حرمہ کے تحت، یعنی حرام ہونے کے تحت ہیں، ان سب کے ضد پہلو کو بھی مد نظر رکھیے. اس سے مقصود کیا ہے؟ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو منفی اور مثبت دونوں جملے نہیں بولنے پڑے، بلکہ ایک ہی اسلوب کے نتیجے میں وہ سب باتیں بیان ہو گئیں. گویا پوری بات یوں ہے، اب یہ والدین پر لکھا ہے نا، تو پوری بات یوں ہے، اوپر کیا تھا؟ وہ بل والدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو پوری بات یوں ہے کہ نہ والدین کو اف کہو نہ جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی دوسرے پہلو کو. اور آپ دیکھیں گے بعض جگہوں کے اوپر اس کو بیان بھی کر دے گا قرآن مجید. یہ ہے اصل میں القرآن یفسر بعضہ بعضہ. اس کا بعض لوگ یہ غلط مطلب لیتے ہیں کہ قرآن سے دائیں بائیں کی چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد آپ جس جملے کو جو معنی چاہے پہنا دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. آپ کو اس جگہ پہ آنا پڑے گا اور پھر بتانا پڑے گا کہ یہ جملہ یا یہ مقام جو آپ نے دائیں بائیں سے چیزیں سمجھی ہیں ان کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں، زبان کے اسالیب کے لحاظ سے. اس اسلوب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلو زیادہ زور و قوت سے ظاہر کرنے کا ہے وہ تو الفاظ میں بیان ہو جاتا ہے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس کا ضد پہلو بغیر الفاظ کی مدد کے مجرد فہوائے کلام اور اقتضائے نظام سے سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی فہوائے کلام یعنی بات کیسے کہی گئی ہے اسی سے معلوم ہو جائے گا، اور جو نظم ہے جس طرح سے کلام چل رہا ہے وہ خود ہی اس کو بیان کر دے گا. تو یہ ایک خاص چونکہ قرآن کا انداز ہے تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی وضاحت کی جائے. یہ بات فرمائی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو چنانچہ دیکھیے میں نے یہاں پر اس کا جو ضد پہلو ہے اس کو کھول دیا ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ کبھی کوئی برا رویہ اختیار نہ کرو. اب برے رویے کی کچھ مثالیں جیسے قرآن مجید نے بھی دی ہیں وہ دسیوں ہو سکتی ہیں, لیکن حسن سلوک کے مقابل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی حسن سلوک اچھا رویہ, مقابل کیا ہے؟ برا رویہ. تو وہ اختیار نہ کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. نحنو نرزقکم و ایاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. یہ دیکھیے یہ ایک ہی فعل ہے لیکن وہ اپنے مفعول کے لحاظ سے دو صورتوں میں بیان ہو جائے گا. یہ خود قرآن کا اسلوب ہے, بعض اوقات بلاغت کا یہ تقاضا ہوتا ہے. تو نحنو نرزقکم میں ہے ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو بیان واقعہ ہے. اچھا, اب جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں مستقبل کے اندیشوں میں آپ مبتلا ہیں کہ بچے کو اس لیے مار دیں کہ کل کھائے گا کہاں سے, تو اس وجہ سے وہاں آپ فعل کو مضارع میں مستقبل کے ساتھ متعلق کر سکتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی ترجمہ کیا, ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اس پر جو نوٹ میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے, یہ یعنی یہ کیوں کہا, کون مارتا ہے والدین میں سے اپنے بچوں کو؟ یہ عرب جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی اس سنگ دلانہ رسم کی طرف اشارہ ہے, جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت چونکہ کوئی کماؤ فرد نہیں ہے اس لیے اس کی پرورش کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے. یعنی یہ تو ایک طویل تاریخ میں عام تمدنی رویہ رہا ہے کہ مرد کما کے لائے. جس طریقے سے معیشت کے معاملے میں عورت فعال کردار اب ادا کر رہی ہے, اور وہ بھی ابھی کہاں کر رہی ہے, یعنی بہت محدود صورتوں میں کر رہی ہے, یہ آج کی چیز ہے. پہلے ایک معاون کا کردار ضرور کرتی رہی ہے لیکن ذمہ داری مرد پر ہی رہی ہمیشہ. چنانچہ قرآن مجید نے اسی چیز کو اصول کے طور پر سامنے رکھ کر سورہ نساء میں نظم اپنا بیان کیا ہے کہ جس کے اوپر کمانے کی ذمہ داری ہے. یہ محض کمانے کی ذمہ داری ایک لفظ نہیں ہے, یہ اس دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس وقت آپ یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ کمانا مجھے ہے یا کمانا تمہیں ہے اور اس کے لیے تم مسئول ہو, جواب دہ ہو, ذمہ دار ہو, تو یہ بہت بڑی چیز ہے, آسان نہیں ہے یہ. یعنی یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے دونوں کچھ مل ملا کے دال دلیا کر لیں گے, یہ یوں نہیں ہے. کماؤ فرد جو ہے وہ اصل میں مرد رہا ہے ایک طویل عرصے تک. جی وہی بھگت رہے ہیں. تو کمانے کا معاملہ چونکہ یہ رہا ہے تو پھر عرب کے حالات میں وہ اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں تو اتنے زیادہ معاش کے وسیع ذرائع نہیں تھے. یعنی آپ نے بکریاں چرا لی ہیں, آپ نے کوئی قافلہ لے لیا, آپ چلے گئے, اتنے ذرائع نہیں تھے. ہے وادی غیر ذی ذرائع, وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ دائیں بائیں سے اللہ کی نعمتیں آنے لگ گئیں اور وہ اس کے گھر کی برکت تھی جس کی وجہ سے ہوا, ورنہ بحثیت مجموعی اگر آپ اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فقراء کی ایک بڑی تعداد ہے, بہت کمزور لوگ بیچارے جن کے لیے کوئی روٹی کمانے کا بندوبست بھی نہیں ہوتا تھا. اس میں بعض اوقات اگر بچی ہو گئی ہے تو بعض شکی القلب لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ اب کیا ہے, دوسری ہو گئی, تیسری ہو گئی, اب اس کو کھلانا پڑے گا, تو یہ ہم ویسے ہی اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں.
اس میں عرب سوسائٹی میں یہ بھی پہلو تھا کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو کچھ کام کرنے کو کہتا تھا کہ یہ بڑی ہوگی میرے لیے کام, تو اس کو مایوب سمجھا جاتا تھا یا؟
یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی رہا ہے,
ہمارے یہاں
یعنی ابھی بھی ہمارے ہاں اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتا رہا ہے. یہ ابھی کسی حد تک آپ کے ہاں یہ چیز قابل قبول ہونا شروع ہوئی ہے, ورنہ بیوی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ کما کے لائے یا بہن بیٹی کے بارے میں یہ خیال کرنا یہ بہت بری بات سمجھی جاتی رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک معاشرہ ہے, اس کی ایک ثقافت ہے, اس کی ایک تہذیب ہے, اس کے اندر کچھ چیزوں کو مانا یا سمجھا جاتا ہے, یہ چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں. تو یہ باعث بنتا تھا اس کا. ابھی ہم نے اس کی کچھ آگے تفصیل کرنی ہے, لیکن اس نشست کا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.